خدا نے مثال قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرماتا ہے قوموں سے عبرت حاصل کرو، تاریخ سے سیکھنے کی کوشش کرو، گھومو پھرو اور سیکھو، عبرت حاصل کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر کوئی ایسا تجربہ نہیں آئے گا جس کے لیے پہلے مثال نہ دے دی گئی ہے، تمہیں سیکھنا ہوگا. اچھا، اگر ہم 1400 سالہ تاریخ کو دیکھیں جو اہل بیت اثار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تاریخ ہے، تو ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں نے چاہے اتنا سائنٹیفک نہ کیا ہو لیکن یہ سب کام پہلے کیے ہیں، اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف یہ سب کام ہوئے ہیں. مثال کے طور پر سیاسی محاصرہ، معاشی محاصرہ، معاشرتی تحقیر، جسمانی طور پر نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزیں بنی امیہ بنی عباس کر چکے ہیں اور بہت برے طریقے سے، یعنی وحشیانہ طریقے سے. آج کے زمانے میں بھی یہ کام بہت وحشیانہ طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن ظاہر بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت پیچیدہ ہے، اس کا سمجھنا مشکل ہے. اس زمانے میں سمجھنا نسبتاً شاید آسان ہوتا ہوگا کہ ظاہر ہے جب وہ حملہ کر رہے تھے تو ان کے پاس میڈیا جیسی طاقت نہیں تھی، لیکن آج یہ طاقت بھی موجود ہے، تو آج کا حملہ کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہوگا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ یہ پہلے نہیں ہوا ہے، نہیں پہلے بھی ہوا ہوگا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اہل بیت نے اس کے مقابلے کے لیے راستہ کیا دیا ہے، کیا طریقہ کار دیا ہے. اچھا، یہ جو میں نے ساری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی، شاید مجھ سے بعد میں کوئی کہے کہ بھائی اتنی ڈھیر ساری تفصیل پبلک میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ان کا مقابلے کا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو لیتے ہوئے پبلک پر کام کیا جائے، اتنا سارا پکچر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ہمارا اپنا طریقہ کار جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ بہتر کام یہی ہے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ بول بھی دیے جائیں، بول دیے جائیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کم سے کم مدد ملتی ہے کہ وہ سینیریو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی سینیریو ہمارا یہ ہے. جو جتنے بھی لوگ ظاہر ہیں یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ سب کے سب ایک حد میں اس کو پک نہیں کریں گے. یہاں پر ممکن ہے کوئی بچہ بیٹھا ہو اور اس بچے کو کیا پتا کہ مثال کے طور پر جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو شاید سروکار بھی نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل جیسے میڈیسن کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر یہ نہ کرے کہ مریض کو اندھیرے میں رکھ کر اس کا علاج کرے، بلکہ مریض کو آگاہ کرتے ہوئے اس کا علاج کرے. اب جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھائی جو بھی پکچر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ پوری پکچر ڈلیور کر دیں، پوری پکچر ڈلیور کریں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اب جو کچھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر میں ٹکڑے ہیں لیکن پیچھے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جس نے پلاننگ کی ہے. اس نے مختلف ٹکڑوں کو بنانے کے لیے مختلف گروپس بنائے ہیں اور ان گروپس کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں نہیں رکھا ہے. یعنی مثال کے طور پر جو معاشی حملہ کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے وہ سیاسی حملہ کرنے والوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہو، نہیں، وہ اپنے لیے کر رہا ہے. اچھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو حملہ کرنے والے ہیں یہ کر کیوں رہے ہیں. ان سب کے بھی اپنے اپنے اہداف ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو معاشی حملہ کر رہا ہے اس کو پیسے دیے گئے کہ تم یہ پیسے لے لو معاشی حملہ کرو، نہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ ایک کرپٹ آدمی کو منسٹری آف پاور کے اندر لا کر بڑی جگہ بٹھا دیں آپ، باقی بجلی وہ خود ہی نہیں بننے دے گا، معاملہ خود ہی خراب کر دے گا. آپ بڑے بڑے پولیس آفیسرز کرپٹ رکھ دیں، ایسے رکھ دیں جو سیاست داروں کے دباؤ میں آ جائیں، باقی انسیکیورٹی تو معاشرے میں ویسے ہی پھیل جائے گی. یعنی جو کرنے والا ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی کو پیسے دے دے کر اس سے کام کروائے گا، نہیں، وہ یہ نہیں کرے گا. اتنے ریسورسز کیوں لگائے وہ؟ پھر پیسہ جو لے رہا ہے وہ کبھی پیسہ کسی اور سے لے کر کچھ اور بھی تو کر سکتا ہے، وہ یہ نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے کہ ان کو جو کام کرنا ہوگا اس کو کرنے کے لیے صحیح آدمی کو صحیح جگہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایسا اسٹرکچر بنا دیں گے کہ غلط آدمی پہنچے گا ہی پہنچے گا، اور جب وہ غلط آدمی پہنچے گا تو وہی ہوگا جو وہ چاہ رہے ہیں، اور کئی طرف سے وہی ہو جائے گا جو وہ چاہ رہے ہوں گے. اور جس کے اوپر ہو رہا ہوگا اس بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس بات کو سوچتا رہے گا، اور یہ منسٹر چلا جائے نا پھر معاملہ حل ہو جائے گا، یہ گورنمنٹ چینج ہو جائے نا دوسری والی آ جائے گی پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا، یہ گروپ اگر مر جائے تو پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا، فلاں پولیس آفیسر چلا جائے نا پھر سب صحیح ہو جائے گا. یہ کچھ صحیح نہیں ہوگا جب تک پیچھے بیٹھنے والا اتنی بڑی پلاننگ کر رہا ہے. اب ہمارا کام کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا ایک مجموعی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اہل بیت ان چیزوں کا مقابلہ کیسے کرتے تھے, اور اس مقابلے کے لیے ہمارے پاس پوائنٹس کیا ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے جو موضوع لیا تھا وہ غم کا موضوع لیا تھا. اس وقت جو بہت بڑا حملہ ہے وہ بہت حساب کتاب کے ساتھ اس قوم کو غم اور محرومیت کے احساس میں مبتلا کرنا ہے. میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ
علیہ وسلم.
کہیں اور شاید میں نے زاویے کے دوران بھی شاید عرض کیا ہو پہلے, وہ یہ کہ یہ جو مارنے والے ہیں یہ ایک ایک کر کے کیوں مار رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بندے کو مارتے ہیں, ایک آدھ دن ویٹ کرتے ہیں, پھر ایک اور مرتا ہے. مثلا ایک دن بہت بڑی نمبر میں لوگ کیوں نہیں مرتے؟ یا مثال کے طور پر جیسے آج ایک مشہور آدمی شہید ہوا ہے, پرسوں ایک اور مشہور آدمی شہید ہو جائے, اس کے بعد ایک اور مشہور آدمی شہید ہو جائے, ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر مارنے والوں کو مشہور آدمی پتہ نہیں ہے کیا؟ پتہ ہے, مار نہیں سکتے تھے, مار بھی سکتے ہیں تو مارا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو سوچنا پڑے گا نا. مثلا ایسی مثال لے لیتے ہیں, سپت جعفر صاحب شہید بائک کے اوپر جاتے تھے, کالج جاتے تھے, روزانہ جاتے تھے, روزانہ کا ان کا پیٹرن پتا تھا لگ بھگ کہ بھائی یہ آئیں گے کالج, بھائی اگر راستہ تبدیل بھی کریں گے کالج تو آئیں گے نا, کالج آئیں گے, کالج سے جائیں گے, ان کا سب پتا تھا. تو انہوں نے اتنا عرصہ کیوں انتظار کیا؟ جب مشہور آج سے نہیں تھے, برسوں سے مشہور تھے, قوم کے دل میں, قوم کے جذبات میں جو ان کا مقام تھا وہ برسوں سے تھا, اتنا انتظار کیوں کیا؟ اچھا دوسرے کو مارنے سے پہلے اب انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اگلے دن دوسرا کیوں نہیں مار لیا؟ یہ کیا کرتے ہیں جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے؟ یہ کیلکولیٹڈ غم کے انجیکشنز دے رہے ہیں, بہت کیلکولیٹڈ. یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے غم کا ایک جھٹکا مارا, اب دیکھیں گے کتنے دن تک یہ قوم غم میں رہے, اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد ایسی پرسنالٹیز کو بچا کر رکھیں گے جو اتنا بڑا جھٹکا دے سکے کہ رائٹ ٹائم پہ جھٹکا دیا جائے گا, رائٹ ٹائم پہ جھٹکا دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے 18 مارچ کو مارا تو 17 کو نہیں مار سکتے تھے, نہیں 17 کو بھی مار سکتے تھے. کیوں ان ایام کا انتخاب کیا؟ 2 مہینے پہلے نہیں مار سکتے تھے؟ 2 مہینے پہلے بھی مار سکتے تھے, اس کا انتخاب کیوں کیا؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ بہت کیلکولیٹڈ اور بہت حساب کتاب کے ساتھ اپنے کام کو کر رہے ہوں گے. البتہ فوراً میں میرے ذہن میں آ رہا ہے, کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ مثلا کوئی جانتا ہے کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جس نے مارا ہے وہ انتہائی جاہل لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس پیچھے بیٹھے ہوئے ایک محور ایک سینٹر کی بات کر رہا ہوں, وہ کیلکولیٹڈ کام کر رہا ہوگا. بیچ والے بیوقوف ہو سکتے ہیں, بیچ والے انتہائی جاہل ہو سکتے ہیں, ان کا سب کچھ پتہ نہیں ہوگا کیلکولیشن کہتے کس نے, وہ سب جس نے ٹریگر کیا ہوگا شاید وہ انتہائی جاہل انسان ہوگا, شاید اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا یہ سب ہو کیا رہا ہے. لیکن جو پیچھے کا اہم گیم کھیلنے والا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں اس قوم کو کس حساب سے لے کر چل رہا ہوں. تو یہ غم کے کیلکولیٹڈ شاکس دے رہے ہیں. مسلسل اگر یہ غم میں رہی قوم تو کیا ہوگا؟ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا آپ سے, مثال کے طور پر اگر مسلسل نامنی کا احساس ایک آدمی کے ذہن پر رہے تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ جذباتی طور پر وہ آدمی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ولنریبل ہو جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے, چھوٹی سی چیز اس کو غلط کر سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ میں اس کو اور تھوڑا سا الیبوریٹ کروں آپ کی خدمت میں, کسی کو معاشی طور پر نقصان ہوا, کوئی لاس ہو گیا, فائنینشیل لاس ہوا ہے, آج صبح اس کو پتا چلا کہ مجھے فائنینشیل لاس ہو گیا ہے, صحیح ہے, آج صبح اس کو خبر ملی کہ میرا فلاں بزنس ڈوب گیا ہے. ایک دن پہلے اس کا بیہیویئر وہی ہے جو آج ہوگا؟ نہیں, یہ چینجڈ آدمی ہوگا. اچھا اب یہ جو شوق آیا ہے اس کے ایک ہفتے بعد پھر یہ وہی ہوگا جو شوق ملنے کی خبر کے ایک گھنٹے بعد تھا؟ نہیں, یہ کچھ اور ہوگا. ابھی اس شوق نے اس کو چینج کیا ہوا ہے. جس کو محنت کرنی ہے, جس کو اس کے اوپر کام کرنا, اس کو پتا ہے کہ یہ شوق کتنی دیر تک اس کو اثر دے گا, اس کے حساب سے اگلا شوق دے گا. اچھا یہ بھی ایک اور مشکل ہے, وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک آدمی کو ایک قوم کو لمبی مدت تک اچانک شوق دینا شروع کر دیے تو کیا ہو سکتا ہے؟ آؤٹ آف کنٹرول بھی تو ہو سکتی ہے, یہ بھی نہیں چاہیں گے, یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. تو اپنے کنٹرول میں رکھ رہے ہوں گے, غم کے شوق دے رہے ہوں گے, مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہوں گے کسی ایک سمت لے جانے کے لیے. آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے. کم سے کم کام کیا کریں, جہاں دشمن کھڑا کرنا چاہتا ہے وہاں کھڑے نہیں ہوئیے گا, پھر وہ جیت گیا. میں اگر کسی دشمن سے لڑ رہا ہوں اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ کوئی گیم کر رہا ہے, تو میں کچھ پلاننگ کر پاؤں یا نہ کر پاؤں, اتنا مجھے کم از کم کرنا پڑے گا کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ کر دیا تو پھر میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا, اس کا ٹریپ یقیناً ایسا ہوگا کہ میں نہیں نکل پاؤں گا, اس کے ٹریپ میں نہیں پھنسنا ہے. یہ وہ چیلنج ہے جو آج کے وقت میں ہے. آج کے وقت یہ چیلنج ہے کہ آپ یہ سب ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے ہونا ہے. میں پھر دوبارہ اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. پر یہ جو میں نے آپ کے سامنے غم کا موضوع انتخاب کیا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کس سیناریو کے اندر انتخاب کیا. اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ جو غم کے جھٹکے آتے ہیں, سب کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, لمبی مدت تک رہے تو کیا ہو جاتا ہے. اچھا اگر غم نہ لیں تو کیا ہوگا؟ اگر غم نہ لیں تو پھر اس کو ہم بے حسی کہتے ہیں, وہ خود ایک بیماری ہے. یعنی مثال کے طور پر سپتے جعفر شہید ہوئے, میں نے کوئی غم ہی نہیں لیا. غم نہیں لیا تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے میں بے حسی کی اسٹیٹ میں آ گیا, حالت میں آ گیا. اچھا یہ بھی وہ پوزیشن ہے جس پر یہ لانا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بے حسی میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کو پرووک کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کو بے طرف کرنا چاہ رہے ہیں, سب چاہ رہے ہوں گے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے اہل بیت کیا کرتے تھے, ان کا طریقہ کار کیا رہتا تھا. خاص کر جب ان مسائل کے اندر تھے, اور بی بی کا نام کو میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ مسائل اٹھائے جو اس شدت کے تھے, تو ان کا طریقہ کار کیا رہتا تھا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ ہو انسان کے اندر, ہمارے پاس شخصیت کا چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ, سب سے امپورٹنٹ انسان کی سوچ ہے, اس کا کنٹرول باہر نہیں جانا چاہیے. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہت ساری چیزیں اپنے ذہن کے اندر اس وقت بھی سوچ رہا ہوں گا. مثال کے طور پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کراٹے سکھاتے ہیں, جو ماسٹرز کے لیول پہ سکھاتے ہیں, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھاتے ہیں؟ یہ لوگ یہ نہیں سکھاتے کہ کک کیسے مارنی ہے, وہ تو بہت پہلے لیول میں سکھایا جا چکا ہوتا ہے. مثلا وہ لڑتے کیسے ہیں یہ سکھاتے ہیں, وہ بہت پہلے سکھا چکے ہیں. ماسٹرز کے لیول پہ کیا سکھاتے ہیں؟ ماسٹرز کے لیول پہ سکھاتے ہیں دماغ کنٹرول کیسے ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پر بہت بڑے کمانڈوز بن چکے ہیں, آپ نے پتہ نہیں کن کن چیزوں کی ٹریننگ لے لی ہے, فائنل اسٹیجز میں آ گئے ہیں, اب آپ کو کیا سکھائیں گے کہ گن فائر کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ سیکھ چکے ہیں. جسم کے اوپر مشقت کیسے اٹھاتے ہیں, وہ آپ نے پہلے لیول میں سیکھ لیا تھا. اب کیا سکھانا ہے؟ اب یہ سکھانا ہے کہ دماغ کیسے کنٹرول ہوگا. اگر یہ کنٹرول میں رہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. بس پہلی بات ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی جو اہل بیت اثار علیہ السلام سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ تمام تر غموں کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اپنے فکر پہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے, یہ سیکھنا پڑے گا. اب میں بلا ایک مصائب میں جاؤں, بغیر مصائب میں جائے صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم سب کو شب عاشور کا ایک منظر پتا ہے, جب مولا نے حضرت ابو الفضل سے کہا کہ خیمے پیچھے اٹھاؤ, اور ان کے لیے اٹھانا آسان نہیں تھا, انہوں نے بہت سختی سے اٹھایا خیمے. جب ان سے کہا کہ ایک رات کی مہلت لاؤ, تو ایک رات کی مہلت لانا آسان نہیں تھا ان کے لیے, بہت سختی سے اٹھائی. یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت اثار علیہ السلام کی سنت ہے, یہ ان کی سیرت ہے. غم کے موقع پر ذہن کنٹرول رہے, یہ ان کی سنت کا پہلا حصہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا. یعنی میں آپ کے سامنے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ظاہر ہے ہم غم کے موقع پر اہل بیت کے رویے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں نا کہ ان کا بیہیویئر کیا تھا. میں ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا چوتھے امام جب اسارت کے دوران مختلف جگہوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے, آپ ظاہر ہے کہ دل دل میں درود بھیجنا چاہ رہے ہیں, بلند آواز میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کیا امام کی اس وقت کی ذہن میں جو گزر رہا ہو, کسی بھی وقت ذہن میں گزر رہا ہو ہم نہیں جان پائیں گے امام کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے, لیکن اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. مثال کے طور پر ہم کس ہستی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں جس کو غم کے کتنے پہاڑ ملے ہیں وہ انسان جانتا ہے, غم کی کتنی شدت ملی ہے ہم لوگوں کے نزدیک قابل تصور نہیں ہے. آسان اس سفر کے دوران کیا کچھ ہو رہا ہے, اصل میں نہ بھی کہنا چاہوں صرف لسٹ کروں آپ کی خدمت میں جسمانی مشقت میں کیا کیا ہو رہا ہے. اچھا, جسمانی مشقت کم ترین تکلیف ہے اس خاندان کے لیے, کم ترین تکلیف. اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک خاص لیول پر جب تکلیف پہنچتی ہے تو جسمانی مشقت کاؤنٹ نہیں ہوتی, جسمانی تکلیف کاؤنٹ نہیں ہوتی پھر, چونکہ اس سے بڑی تکالیف پہنچ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس موقع کے اوپر کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر سمجھ میں آتا ہے, مثلا مولا کے اوپر جسمانی تکالیف کتنی تھی خدا جانتا ہے, خدا جانتا ہے. اچھا, جو کربلا میں گزر چکی تھی اس کی یاد کی تکلیف کتنی تھی اللہ اکبر, اس کو خدا جانتا ہے. جو دشمنوں نے کر دیا تھا سیاسی معاشرتی اعتبار سے کہ دین خطرے میں تھا اس کی تکلیف کتنی تھی خدا جانتا ہے. اچھا, یہ جو میں نے آپ کی خدمت کی تیسرا پوائنٹ دیا ہے, ایک جسمانی تکلیف, یہ غم کا ایک بیان ہے جسمانی تکلیف. غم کا ایک اور بیان کیا ہے, کسی واقعے کی یاد کی تکلیف. غم بھی بہت ساری قسم کے ہو سکتے ہیں نا, ایک غم ہوتا ہے آپ کے جسم کے اوپر ایک چوٹ لگی اس کا ایک غم ہے, یہ ایک غم ہے. آپ کو اپنی زندگی کا کوئی غم انگیز واقعہ یاد آتا ہے اس کا غم ہوتا ہے, یہ بھی غم ہوتا ہے. کسی کی موت یاد آتی ہے غم دیتی ہے نہیں دیتی, غم دیتی. اچھا, دشمن کی ایک جگہ کے اوپر کامیابی ہو گئی ہے جس طرح اپنی فتح خوشی کا احساس دیتی ہے, دشمن کی کوئی کامیابی یاد آئے وہ بھی غم کا احساس دیتی ہے. پھر سب سے بڑا غم کسے کہیں گے, اس سے بڑھ کر ایک اور, ان تین پوائنٹ سے بڑھ کر ایک اور, انسان کی اپنی ذاتی حقارت ہو رہی ہو. البتہ جملے کو کریکشن کر دوں, کوئی تحقیر کی کوشش کر رہا ہو وہ نہیں رہی ہوگی, وہ صاحب عزت تھے, وہ مالک عزت تھے, ان کی کوئی تحقیر نہیں ہو سکے گی. کوئی کوشش کر رہا ہے اس کا احساس غم دیتا ہے نہیں دیتا, اس کا احساس بھی غم دیتا ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور غم ہے جو امام کے نزدیک ہے, وہ کیا ہے, دین کے خطرے میں ہونے کا غم. دین خطرے میں, دشمن کی سازش ایسی کامیاب نہ ہو جائے کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائے. مثلا یہ وہ غم ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہوں کو دیکھا فاوجس فی نفسہ خیفتا, انہوں نے اپنے نفس کے اندر خوف کو احساس کیا. یہ خوف کس بات کا ہے, یہ خوف اس بات کا نہیں کہ اژدہے مجھے کھا جائیں گے, جانی ہے. خوف اس بات کا ہے کہ میں ہار جاؤں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پرسنل جیت اور ہار کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. خوف کس بات کا تھا, لوگ گمراہ ہو جائیں گے, جادو بہت مضبوط تھا, لوگ گمراہ ہو سکتے تھے. اب یہ خوف بھی امام چہارم کو لاحق ہے کہ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. کتنے غم ہو گئے اس ایک وجود کے اوپر. ان تمام غموں کے ساتھ شام کے بازار میں ہونے والی وہ نازیبہ حرکات جو امام کے ساتھ انجام پائی, ان سب کو سوچئے. اور اس کے بعد ایک عجیب صورتحال ہے, وہ کیا ہے, ایک آدمی آ رہا ہے اور کھڑے ہو کر نعوذ باللہ اہل بیت اثار علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے. ان تمام غموں میں مبتلا شخص ان سب کے بعد کیا کرے, کوئی جواب دے بھئی. جس کو بہت زیادہ غم لاحق ہوتا ہے اس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے, کہتا ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. جس کو بہت زیادہ غم لاحق ہوتا ہے اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے, کہتا ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کے اطراف میں جو ہوتا رہے اس کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی. مثلا کسی کے, خدا نہ کرے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہو, اس وقت کوئی اس سے کہے تمہاری گاڑی کہاں کھڑی ہے, کیا کہے گا, کہ نہیں معلوم کہاں کھڑی ہے, یعنی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے اب اس بات. اچھا, اب ایک آدمی آ کر برا بھلا کہہ رہا ہے اتنے غموں کے ساتھ, امام پرواہ کرے کہ کیا کہہ رہا ہے, نہیں, کیا پرواہ کرے. عظمت یہاں پر ہے کہ اتنے غموں کے ساتھ جب وہ برا بھلا کہتا ہے امام اس کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں. واللہ یہ بہت بڑی بات ہے, اتنے غموں کے ساتھ ایک اتنے غموں میں رہنے والے شخص کے دل میں صرف ایک خواہش ہوتی ہے اب جو ہو رہا ہے ہوتا رہے, ختم ہو گیا معاملہ. اتنے غموں کے ساتھ امام کے سامنے ایک آدمی برا بھلا کہتا ہے, امام فرماتے ہیں تم نے فلاں آیت کریمہ پڑھی کبھی؟ کہتے ہیں ہاں پڑھی ہے. فرمایا ہم اہل قربان. اب کیا کہتے ہو؟ یقین مانیے ہم تو ظاہر سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اگر اپنے آپ کو دنیا کے غموں کے حساب سے دیکھیں تو ان غموں کے مقابلے میں دنیا کے غم تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر دنیا کے غموں میں ایک آدمی مبتلا ہو میرے جیسا آدمی, تو ایک خاص موقع پر آ کر کہے گا اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ سامنے والا گمراہی میں ہے یا ہدایت میں, میں اپنی مصیبت میں ہوں. امام عالی مقام اس مقام پر جانے کے بعد رد عمل دکھا رہے ہیں. رد عمل بھی کیسا رد عمل ہے؟ ایک جذباتی رد عمل ہوتا ہے. مثلا اس نے برا بھلا کہا, جذباتی رد عمل کیا تھا؟ ایک بد دعا کر دی جاتی, خدا اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کرنا, ہم نے ختم. ایک بد دعا ہو سکتی تھی, ایک رد عمل ہی دینا تھا. ایک تو کام یہ تھا کہ امام, مثلا انسان جو غمزدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. دوسرا رد عمل یہ ہوتا ہے اس سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے برا بھلا کہہ رہے جانے دو اس کو. تیسرا رد عمل یہ تھا, برا بھلا کہہ رہے ہیں نا, اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس کے لیے بد دعا کر دی جائے. اور امام نے کیا رد عمل دکھایا؟ فرمایا اگر اس ایک آدمی کو بھی ہدایت دی جا سکتی ہے بھرے بازار میں, اس کو ہدایت کیوں نہ دی جائے؟ یہ انسان کی عظمت ہے, اس میں ہمارے لیے ایک درس ہے. سب سے امپورٹنٹ کام ان تمام حالات کے اندر, غم آپ کے اوپر شدت سے آئیں گے, مصیبتیں آپ کے اوپر شدت سے ٹوٹ رہی ہیں, ہر روز آپ خبر سن رہے ہیں, ان تمام کے اندر سب سے پہلا کام یہ کریں اپنے ذہن کو مطمئن کریں, اپنے ذہن کو کنٹرول کریں. اچھا اب میں کل انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا یہ کنٹرول آئے گا کیسے, یہ کنٹرول کیا کیسے جائے گا. نہ ہمیں بے حسی چاہیے, نہ ہمیں اور ری ایکشن چاہیے, نہ ہمیں اس سم جانا ہے جس سم دشمن لے جانا چاہتا ہے. ہم کنٹرول کی بات کر رہے ہیں, کنٹرول کی بات کر رہے ہیں. یہ کنٹرول کیسے نصیب ہوگا؟ اور یہ کنٹرول چند لوگوں میں نہیں چاہیے, یہ پوری قوم کے اندر چاہیے. چیلنج یہاں پر ہے. کم لوگوں میں بھی چاہیے ہوتا تو چھوٹا چیلنج نہیں تھا, یہ بہت بڑی بات تھی, لیکن ہمیں چھوٹے لوگوں میں نہیں چاہیے, سب میں چاہیے, یہ کافی لوگوں میں چاہیے, اتنا کہ قوم کا رد عمل کہلایا جا سکے کہ مضبوط رد عمل ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ آج کے زمانے کی مصیبت ہے, یہ آج کے زمانے کا چیلنج ہے, ہمیں یہ اٹھانا پڑے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنا سر مٹی کے اندر دبا کر کے معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, معاملہ ختم نہیں ہوگا, معاملہ چلے گا. مثلا کچھ لوگوں کے سامنے فرض فرمائیں کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے, وہ کہتے ہیں اب سب ختم ہو گیا, اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں, یہ وہ راستہ نہیں ہے, یہ راستہ نہیں ہے. سبت جعفر شہید ہو گئے, اب مجھے کچھ نہیں بچا میرے لیے دنیا کے اندر. نہیں, وہ راستہ نہیں ہے. ابھی بھی ذمہ داری باقی ہے, ابھی بھی کام کو انجام دینا ہے. اور میں پھر عرض کروں گا ہمیں اہل بیت سے سیکھنا پڑے گا, انہوں نے ان کاموں کو کیسے کیا. اور اب اگر میں تصور میں لے کر آؤں بی بی سیدہ السلام اللہ علیہ وسلم, بی بی کے اوپر غم کون کون سے ٹوٹ رہے تھے وہ میں اور آپ جان نہیں سکیں گے. انسان کی طاقت میں غموں کی کوئی بھی گنجائش سوچ لیں, اس سے بڑھ کر اہل بیت نے برداشت کیے, اس سے بڑھ کر برداشت کیے. اور بالاخص بی بی کے بارے میں اگر کوئی تصور میں بھی لانے کی کوشش کرے, تو اگر میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو میرے چونکہ بیان ناقص ہے, بی بی کے مفائد کی عظمت میرے بیان کی وجہ سے کم نظر آئے گی. میرے الفاظ میں طاقت نہیں ہے, نہ میرے ذہن کے اندر طاقت ہے کہ میں بی بی کے مفائد کو بیان کرنے کی کوشش کروں. لیکن اگر آپ اپنی طرف سے ایک کوشش کر کے دیکھ لیجئے, اس ہستی کو سوچیں جس کے گھر پہ حملہ ہو چکا ہے, جس کے باپ دنیا سے جا چکے, اور باپ بھی کیسا باپ ہے, باپ اللہ کا نبی ہے رحمت للعالمین, دنیا سے گئے, کس مصیبت کو برداشت کیا ہے. یہ بی بی وہ ہیں جن کی زیارت کے اندر بہت عجیب جملات رکھتے ہیں, المغضوب حقها, جس کا حق غصب کر لیا گیا. بیوی ان تمام مسائل کے سامنے کھڑی. یہ بیوی کون ہے جو دربار تک گئی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جوان گئی ہے اور بوڑھی ہو کر واپس آئی. یہ بیوی وہ بیوی نہیں معلوم کیا کچھ ہوا ہے. یہ بیوی وہ ہے جس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. اگر میں صرف اتنا آپ سے کہہ رہا ہوں گھر پہ حملہ ہوا ہے, میں نے عرض کیا میرا بیان ناقص ہے. یہ جملہ بیوی کے مصائب کی عظمت کو کم کرے گا. یہ گھر کون سا گھر ہے؟ یہ جبرائیل کا ورود کی جگہ ہے. یہاں سے جبرائیل آتے تھے, یہاں اللہ کے رسول بھی گزرتے تھے تو بیوی کو سلام کرتے ہوئے گزرا کرتے تھے. آج یہاں سے چند لئیم دنیا کے پسترین انسان داخل ہوئے ہیں. انہوں نے داخل ہونے کے بعد کیا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کیا کچھ ہوا ہے, لیکن جو کچھ روایات سے سمجھ میں آیا ہے مجھے کی بیوی کے رخسار کے اوپر ایک تماشا لگایا. اور اگر میں جسارتن کر کے آغا بہاؤدینی کی روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک طرف سے تو تماشا مارا اور دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا ہے, کیا بیان کرے انسان بتائے. میں بی بی سہرا سلام اللہ علیہ کے لیے یہ کون سی بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے ایک امامت کی نسلوں میں سے ایک تہائی نسل اس کے سامنے محسن کی شہادت کی صورت میں ختم ہو گئی ہے. یہ کیسا حملہ تھا؟ یہ ایک حملہ اگر سید الشہداء پہ ہوا اور ایک حملہ امام مجتبیٰ پر ہوا تو ایک ذات کو ختم کیا, لیکن محسن پر ہونے والے حملے نے امامت کی ایک تہائی نسل کو ختم کر دیا تھا. یہ بیوی کے اوپر حملہ ہوا اور اس حملے کی حالت میں جب کسی نے امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال کر گزیدا تو بیوی نے چلا کر کہا کہ میں علی کی عبادت کروں گی. سیادم الذین ذرموا ایام قلب ینقلبوا. پروردگارا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا اس کے دشمنوں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار بلاخص جنہوں نے سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا ان پر ظلم کیا, اے پاک پروردگار بدترین عذابوں میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار حق اہل بیت اطہار علیہ السلام کو احیاء فرما. پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو انسان ہاتھ کے اندر شہید ہونے ہیں بالخص مرحوم شہید سبط جعفر کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار ان تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما جنہوں نے اس مقدس پاکیزہ شخص کو اہل بیت کے اس خدمت گزار کو شہید کیا ہے. پاک پروردگار انہیں بدترین عذاب میں آنن فوراً مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما, ان کے مکر و فریب میں انہی کو مبتلا فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.